Ne yaparsın Ege?
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي محترم بزرگوں اور دوستوں, دنیا میں انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے, کیا چیز کھائے اور کیا نہ کھائے اس کا فیصلہ وہ خود کرے, کیا پہنے اور کیا نہ پہنے اس کا فیصلہ بھی وہ خود کرے, کیا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ خود کرے, اور کون سا کام اچھا ہے کون سا برا اس کا فیصلہ بھی وہ خود کرے. ایسی زندگی کو جانوروں کی زندگی کہتے ہیں, کیونکہ جانور اپنی مرضی کا خود مختار ہے, اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں, کوئی پابندی نہیں, حلال و حرام کا کوئی اصول نہیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ صاحب فلاں کام آپ کریں گے تو یہ جرم ہوگا, گناہ ہوگا, غلط ہوگا, اور فلاں کام آپ اچھا کریں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا. جانور کی زندگی آزاد زندگی ہے, پابندیوں کے بغیر کی زندگی ہے. اس کے لیے کوئی اصول نہیں, اس کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں, اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں, وہ مختار ہے. انسان بھی اگر ایسا ہی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی نمبر ایک جانوروں کی جیسی زندگی ہوگی. قرآن نے بھی کہا اولئک کالانعام, ایسے لوگ جو اپنی آزاد زندگی گزار رہے ہیں وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں, چاہے وہ شکلوں کے اعتبار سے, ظاہری سٹیٹس کے اعتبار سے, ظاہری رہن سہن کے اعتبار سے بہت اچھے انسان نظر آتے ہوں, بلکہ فارورڈ نظر آتے ہوں, بلکہ الٹرا ماڈرن نظر آتے ہوں, مگر اگر زندگی پابندیوں کے بغیر ہے, ڈسپلن کے بغیر ہے, اصول و ضابطوں کے بغیر ہے, حلال و حرام کے پرواہ کیے بغیر ہے, تو اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. عقلی طور پر انسان کو یہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان نے اپنی باڈی خود نہیں بنائی. اگر خود ہی بنائی ہوئی ہوتی تو اختیار دیا جاتا جیسے آپ مرضی آپ اپنی باڈی کو استعمال کریں, اور دنیا کی کوئی چیز انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اگر انسان کی خود کی بنائی ہوئی ہوتی تو کہہ سکتے تھے صاحب یہ چیز چونکہ آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہے اس لیے آپ اس چیز کو جیسے چاہے سو استعمال کریں. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز انسان صرف یوز تو کر سکتا ہے, اس کو کریٹ نہیں کر سکتا. انسان اس کائنات کا یوزر, استعمال کرنے والا ہے, کریٹر نہیں ہے, خالق نہیں ہے, اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ شان جگہ جگہ فرماتے ہیں ماں کے رحم میں تمہاری شکلیں میں نے بنائی, ماں کے پیٹ کے اندر تم کو کیا کیا چاہیے تھا وہ میں نے فیصلہ کیا اور میں نے وہ چیزیں تمہیں دی. پھر دنیا میں آنے کے بعد تمہیں کیا چاہیے تھا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا, وہ سارا میں نے فیصلہ کیا اور ایک ایک چیز تمہیں دی. تمہیں نہیں معلوم تھا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے, میں نے تمہاری زندگی کو ہوا کا محتاج بنا اور ہوا کا انتظام بھی کیا. تم کو نہیں معلوم تھا زندہ گزارنے کے لیے تمہیں پانی چاہیے, میں نے سسٹم ایسا بنایا کہ تمہیں پانی ملتا رہے گا اور ہمیشہ ملتا رہے گا. جو جو چیزیں تمہاری زندگی کے لیے ضرورت تھیں اس کا ضرورت ہونا بھی تمہیں معلوم نہیں تھا, لیکن اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے بھی تمہارے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے, وہ چیز جو میں نے پیدا سورسز جو میں نے پیدا کیے. تب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے؟ تمہاری ہے کیا چیز دنیا میں؟ زمین تمہاری نہیں, پانی تمہارا نہیں, آب تمہاری نہیں, فصلیں تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں ہیں. تم اگر کوئی چیز کرتے بھی ہو تو اس میں میری ہی چیز استعمال کرتے ہو, پھر اپنا کچھ کرتے ہو. یعنی انسان بنانے میں تم نے اگر اپنا سیمن استعمال کیا, وہ سیمن میں تمہارا بنایا ہوا خود نہیں ہے, اس سیمن کے اندر جو سپرمز ہیں وہ بھی تمہارے بنائے ہوئے نہیں, وہ بھی میرے بنائے ہوئے ہیں. اور تمہارے پارٹنر کے اندر اگر ایگ پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی تمہارا نہیں, وہ بھی میرا بنایا ہوا ہے. اور پھر ٹھیک ہے سوٹ کر جائے اور برابر آ جائے اور ٹائمنگ کے ساتھ آئے, پھر وہ انسان بنے. اور انسان بننے میں تمہاری نہ چوائس, نہ دخل, نہ ہیلپ, کچھ بھی نہیں. تمہارا اس کو مجھے کیا بنانا ہے, لڑکا بنانا ہے, لڑکی بنانی ہے, کس رنگ کا بنانا ہے, کون کون چیزیں اسے دینی ہے, اس کو کمپلیٹ لانا ہے, کوئی خدا نہ خاصا جسمانی ڈیفیکٹ کے ساتھ لانا ہے, یہ سارا میں فیصلہ کرتا ہوں. تو میں تمہارا خالق, میں تمہارا مالک, اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو تمہیں جو تم کھاتے ہو, جو تم پیتے ہو, ایک چیز میں تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے. تم نے دودھ پیا, ماں کے چھاتی سے دودھ آیا, اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے, نہ ماں کا کوئی دخل ہے, نہ تمہارا کوئی دخل ہے, نہ تمہاری غذاؤں کا کوئی دخل ہے, یہ صرف میرا فیصلہ ہے. اور اگر ذرا آدمی ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو قدم قدم پر اللہ کا وجود نظر آتا ہے, قدم قدم پر. یہی ہماری بیٹی یا ماں, ہماری بہن یہی غذائیں کھاتی تھی, کوئی دودھ پیدا نہیں ہوتا تھا. جو ہی ادھر سے ماں پیٹ سے بچہ باہر آ گیا, وہی چیزیں وہ کھا رہی ہیں, اس میں کوئی نئی چیز اس میں داخل نہیں کی, اور اچانک دودھ کی فیکٹری شروع ہو گئی اور دودھ شروع ہو جاتا ہے. کیسے دودھ شروع ہو گیا, بدن پھاڑ کر کے دیکھیں گے تو وہاں کوئی نئی فیکٹری نہیں لگی ہوتی ہے, لیکن وہ دودھ کس طرح سے آتا ہے اور کتنی آہستگی کے ساتھ نکلتا ہے. اس بچے کو کوئی پمپنگ نہیں کرنی پڑتی ہے, اس بچے کو سکھانے کے لیے کوئی ٹریننگ لینی نہیں پڑتی ہے, نہیں, بس اس بچے کا منہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگایا, اسے بہت آہستگی کے ساتھ, جس میں ذرا سے بھی طاقت نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے نازک کمزور ہونٹوں سے جو ہی چوستا ہے تو ماں کی چھاتی سے دودھ اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے. اور جیسے اس بچے کی میادے کی اور ڈائجسٹو سسٹم جتنا اس کا کمزور ہے, اس کے بالکل اس کے سوٹ کرتا ہوا وہ دودھ آتا ہے. پھر جتنا آگے بڑھتا ہے, تو جب انسان کی کوئی چیز خود کی بنائی ہوئی نہیں, اس باڈی کی کوئی چیز خود کی بنائی ہوئی نہیں, اس دنیا کی کوئی چیز خود کی بنائی ہوئی نہیں, تو انسان کیسے فیصلہ کرے گا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. اس لیے وہ زندگی جو آزاد زندگی گزر رہی ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی غلط, شرعی اعتبار سے تو غلط ہے ہی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا اولئک کل انعام, جو لوگ آزاد زندگی گزار رہے ہیں وہ شکلوں میں اگرچہ انسان ہیں, وہ رہن سہن کے اعتبار سے انسان ہیں, بلکہ عام انسانوں سے ان کی سطح ہو سکتا ہے تھوڑی اونچی ہو, کھانے میں, رہنے میں, سہنے میں, کپڑوں میں, ہر چیز میں ان کا معیار اونچا ہوگا, مگر حقیقت میں وہ جانور ہیں. کیونکہ جانور بھی اعلیٰ زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے نہ حلال نہ حرام, نہ پاک نہ ناپاک, نہ گناہ نہ ثواب, ایسے ہی ان کے لیے بھی. تو زندگی کا وہ راستہ کہ جو آزاد زندگی کا ہو, وہ انسانوں کا اور مسلمانوں کی زندگی کا راستہ نہیں ہے. باقی بچا دوسرا راستہ, وہ یہ کہ ہم کسی پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہ پابندی کہاں سے آئے گی؟ اس پابندی کو لگانے والا, اس پابندی کو لانے والا دین ہوگا, اور دنیا میں دین بے شمار ہیں. لیکن باقی تمام دینوں میں اور اسلام میں جو بہت سارے فرق ہیں, ان فرقوں میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی سارے دین انسان کے زندگی کے کچھ حصے کو ٹچ کرتے ہیں اور باقی سارے زندگیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً ایک مذہب یہ کہے گا کہ صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے پوجا پاٹھ کرو, اس کے بعد آپ کی زندگی آزاد ہے, ہمیں آپ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں, جو مرضی سو کرو, جیسے مرضی ویسے کماؤ, جن کے ساتھ مرضی ان کے ساتھ رہو سہو, تمہیں کوئی بین نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی چیز جرم نہیں ہے, جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے تم زندگی گزار سکتے ہو. ہاں, ہمارا مذہبی دائرہ جو ہے وہ بہت محدود ہے, بس ایک دن, چاہے وہ اتوار کے دن آ کر کے تم تھوڑی سی پوجا پاٹھ کرو, اس کے بعد پھر واپس جا کر کے جیسے تمہاری زندگی آزاد زندگی گزار سکتے ہو, اس باقی تمہاری زندگی میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی تمہاری فیملی زندگی میں, تمہاری سوشل زندگی میں, تمہاری معاشی زندگی میں, تمہاری سیاسی زندگی میں, تمہاری اخلاقی زندگی میں ہماری کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری پابندی صرف اتنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں آؤ, تھوڑی دیر کے لیے مندر میں آؤ, عبادت خانے میں پہنچو اور وہاں کچھ رسمیں پوری کرو, اس کے بعد جیسی مرضی تمہاری زندگی گزار سکتی ہے. اسلام کہہ رہا نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی ساری زندگی ہمارے ماتحت ہے, اور ایک ایک چیز جو تمہاری زندگی کی سرگرمیاں ہوں گی تمہیں اس کے لیے خود کوئی قانون نہیں بنانا ہے, ہم اس کے لیے مفصل قانون بنا کر کے تمہیں دیں گے, اور وہ والا قانون بنا دیں گے جو تمہاری زندگی کے ٹھیک مطابق ہوگا. تمہیں اگر وقتی طور پر کوئی چیز بری لگے, لگ سکتی ہے, مگر وہ تمہارے لیے بری لگ رہی ہوگی مگر وہ مضر نہیں ہوگی. یہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا چاہیے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز انسان کے لیے بہت فائدہ مند تھی مگر اللہ نے پھر بھی حرام کر دیا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز انسان کے لیے بہت مضر تھی, بہت نقصان دہ تھی, اس کے باوجود اللہ نے اس کو کہا تمہارے لیے حلال ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جن چیزوں کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام کیا لازمن, وہ یا تو انسان کی عقل کے لیے مضر, یا انسان کی صحت کے لیے مضر, یا انسان کے سماج کے لیے مضر, یا انسان کے دین کے لیے مضر ہوگی, تب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی اس کو حرام کر دیتا ہے. ورنہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے سب کچھ کریں. قرآن میں ہے بھی موجود, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج للعباد, اے میرے بندو یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی, اس کو کون حرام کرے گا تمہارے لیے؟ کسی کو اجازت نہیں حرام کرنے. اتنا اہم معاملہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی جہاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ کہتے تھے میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں کی, جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا. ورنہ چنانچہ دیکھتے ہیں دنیا میں زیادہ تر چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں, بہت چند چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی. اور بلکہ اسلام میں فارمولہ بھی یہی ہے, کیا ساری دنیا کی چیزیں حرام سوائے چند, ساری دنیا کی چیزیں حلال سوائے چند. ان ساری دنیا کی چیزوں کے حلال ہونے کا فارمولا جب بنایا گیا اسی کا نتیجہ نکلا ہے کہ جو جو چیزیں دنیا میں نہیں آتی جائیں گی وہ حلال کے دائرے میں چلی جائیں گی. مثلا اگر کوئی ابھی یہ سوال کرے گا کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول کھایا, جواب آئے گا نہیں. کیا حضرت نبی علیہ السلام نے کبھی سیب کھایا, کہنے گا نہیں. کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آم کھائے ہیں, کہنے گا نہیں. صاحب حضور نبی علیہ السلام نے کیلے کھائے ہیں, کبھی نہیں. کیا نبی علیہ السلام صاحب نے چائے پی ہے, کہنے گا جی وہ بھی نہیں. کیا حضرت نبی علیہ السلام نے انڈے کھائے ہیں, کہنے وہ بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں حلال کیسے ہو گئی؟ پھر جواب ہے کہ اسلام کا وہی فارمولا ہے. کیا فارمولا؟ کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں چاہے ان کے سامنے تھیں یا نہیں تھیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں سوائے ان چند کے جن چند کو اللہ یا اللہ کے نبی نے الگ کر دیا. جانور کا سارے تمہارے حلال سوائے چند کے. ان چند کے لیے فارمولے بنائے کہ صاحب وہ جانور جو درندہ ہو اور پھاڑ کر کے کھانا والا ہو اس کو ہم تمہارے حرام کر دیتے ہیں باقی تمہارے حلال. زمین سے پیدا ہونے والی ساری چیزیں تمہارے حلال سوائے چند کے. وہ چیز جس سے تم کو نشہ آ جائے گا جیسے تمباکو, کہ تمباکو کی وجہ سے انسان کو نشہ پیدا ہو جاتا ہے, بس وہ نہیں استعمال کرنا. باقی جتنی نباتات سب انسان کے لیے حلال کی گئی, چاہے وہ بطور غذا کے, چاہے بطور دوا کے, چاہے بطور کسی بھی چیز کے اعتبار سے. غرض یہ کہ اس باقی مذہبوں میں اور دین اسلام میں ایک بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے, بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی ساری زندگی ہمارے ماتحت گزرنی چاہیے. کہ صاحب تم بزنس کرو گے اس کے لیے بھی ہم تمہیں مفصل فارمولے دیں گے, تم گھریلو ازدواجی زندگی گزارو گے اس کے لیے بھی ہم تمہارا مکمل قانون دیں گے, اور ایک ایک چیز تفصیل سے بتائیں گے یہ کام تمہارے الاؤ ہے یہ کام تمہارے جرم ہے. تم اگر سوشل زندگی گزارو گے اس میں بھی ہم تمہیں قانون بتائیں گے تم کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. لیکن ایک طویل عرصہ گزرا جس طویل عرصے کے بہت سارے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی کہ دین اسلام کا تعلق چند عبادتوں کے ساتھ ہے, باقی اس تمام ہماری زندگی آزاد جیسے چاہے گی ویسے گزرے گی. اور اس کا نقصان یہ بہت ساری وہ چیزیں جو اسلام سے ٹچ کرتی ہیں لیکن مسلمانوں کو خیال میں بھی نہیں آتا ہے کہ اس کا بھی اس کے ساتھ اسلام کو کیا تعلق ہوگا. کہے تو جیسے ہم مرضی ویسے کریں گے, جیسی ہماری عقل کہے گی ویسے ہم کریں گے, جیسے ہم کو اچھا لگے گا ویسے ہم کریں گے. لیکن وہاں اسلام بیچ میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ کے لیے درست نہیں ہے, لیکن مسلمان ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں رہی کہ یہ کہیں اسلام کے خلاف ہے اور یا اسلام اس میں پابندی لگا دیتا ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے وہ مسائل ہیں جن مسائل کو ہم نے خود ہی پیدا کیا اور ان مسائل میں خود ہی اسے میں جھیل رہے ہیں, لیکن کبھی ذہن میں بھی نہیں گزرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہمارا دین بھی ہمارے لیے اس کو منع کرتا ہے. انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں تصور یہ رہتا ہے یہ دین کے خلاف ہے اور اس کے بعد اسے بچنے کی فکر کرتا ہے, اور اگر بچ نہیں پائے گا لیکن بار بار ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ تو اسلام کے خلاف ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی کل ایک علاقے کے بہت عظیم شان مسجد, اس مسجد میں چڑیوں نے آ کر کے گھونسلہ بنایا اور وہ گھونسلہ بنانے کی وجہ سے وہ چڑیاں گھاس کے تنکے لاتی ہیں تو مسجد میں گرتے ہیں, کبھی وہ بیٹ کرتے ہیں تو مسجد میں گرتے ہیں, اور کبھی چوزا وہاں سے نکلتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے, کبھی مر بھی جاتے ہیں. تو وہاں کے تمام لوگوں کا تصور یہ ہے کہ صاحب یہ گھونسلہ ہٹانا اسلام کے خلاف ہے, یہ ظلم ہے, اس لیے تمام لوگ ڈرتے ہیں کہ صاحب چڑیوں کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے, ان کے انڈے وہاں ہیں, ان کے مسجد میں صفائی کرتے رہیں گے مگر انڈوں کو نہیں چھڑیں گے, گھونسلے کو نہیں چھڑیں گے, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ ظلم ہو جائے گا. اب چونکہ تصور ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اس لیے نہیں چھڑ رہے ہیں اسے. مسجد گندی ہو رہی ہے اس کو صاف کریں گے, تنکے گر رہے ہیں اس کو بھی صاف کریں گے, بھیڑ گرتی ہے اس کے لیے ڈیوٹی لگائی ایک آدمی کو, تم ہر نماز کے پہلے دیکھا کرو وہاں بھیڑ تو نہیں گری ہے, اور اس کے بیچارے کو وہ تس لگا کر کے صاف کرتا رہتا ہے, مگر اس لیے وہ نہیں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ صاحب یہ گھونسلہ ہٹانا شاید ظلم ہوگا اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا. یہاں کشمیر میں جو پرانے بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے ان گھروں میں کبھی اوپر کے منزل میں کبوتر رہا کرتے تھے, عرصے طویل تک لوگ پوچھتے رہتے تھے ان کبوتر کو ہم بھگا سکتے ہیں یا نہیں, یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہوگا اور ظلم تو نہیں ہوگا, ان کو ہم بے گھر کریں گے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پریشانیاں یہاں ہوتی ہیں, مگر ہم ہٹا سکیں گے یا نہیں. ایک دفعہ یہاں ایئرپورٹ پر تھا اور وہاں ایئرپورٹ پر بہت کبوتر اندر آتے ہیں اور وہ جانور آتے ہیں وہ بہت زیادہ وہاں وہ بیٹیں گرتی رہتی ہیں, تو وہاں کئی آدمیوں کا جی ان کو ہم بین کر سکتے ہیں, ان کو ہم مار سکتے ہیں, یعنی وہ ذہنوں میں ہے یہ کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہوگی اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو شاید گناہ ہوگا. اب بعد میں کیا کریں گے لیکن یہ بات کی چیز ہے, لیکن ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یہ اسلام کے. لیکن ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں اسلام براہ راست حکم دیتا ہے مگر ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے کہ یہ اسلام سے جڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی غلطیاں زیادتیاں اور ان زیادتوں کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. چنانچہ سے مثالیں میں عرض کرتا ہوں, ہم میں سے تقریباً اکثر, ہو سکتا ہے 80%, ہو سکتا ہے 90%, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ٹریفک کا کوئی اصول نہیں ہے, جیسے مرضی ویسے ٹریفک چلاؤ. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے خود کے ٹریفک کے قوانین کے خلاف ورزی کی وجہ سے ہم خود مصیبت جھیل رہے ہیں, تمام لوگ پریشان, لیکن نہ ٹریفک کے خلاف ورزی کرنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام کے خلاف ہے, نہ گاڑی کھڑے کرنے والے کے ذہن میں آتا ہے اسلام کے خلاف ہے, اور جو یہ ظلم جھیل رہا ہے جس کو پریشانی آ رہی ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ صاحب اس نے تو گناہ کیا ہے, وہ زیادہ اسے لڑائے گا جا کر کے, اسے اصرار کرے گا, مگر یہ نہیں اسلام کے حوالے سے کہے گا یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے. چونکہ ہم نے ذہنوں سے اتار دیا یہ کہ صاحب یہ اسلام نے اس بارے میں کوئی حکم دیا ہے یا نہیں, اس کا نتیجہ کیا ہے, ہم زیادہ کہیں گے کہ صاحب یہ کسی ملک کے کسی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ہم مانیں تو ٹھیک, نہیں مانیں گے تو کون سا گناہ ہو جائے گا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی سوسائٹی میں ٹریفک قوانین تھے ہی نہیں, اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق مقرر فرمائے تھے, اور یہ حضور کے بے شمار امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ مسائل جو آئندہ پیش آنے والے ہیں ان مسائل کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے زمانے میں رہبری کر دی. چاہے بہت حدیثیں وہ سامنے آتی ہیں جن حدیثوں کا اس وقت کی سوسائٹی میں کہیں انتباہ ہی نہیں ہو پاتا, وہاں ضرورت ہی ان کی نہیں تھی, اور بعد کے زمانوں میں جب حالات پیدا ہو گئے تب پتا چلا یہ تو حضور نے آج کے زمانے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی, اور جب وہ بالکل فٹ ہو جاتی ہے. مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ایسا ہے جیسے تم نے صدقہ کیا. تو جب کوئی آدمی راستے میں تکلیف والی چیز کھڑی کرے گا تو اس نے جرم کیا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب تم راستوں میں بیٹھو گے تو راستوں کا حق ادا کرنا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے سے گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ مت کھڑی کرنا. یہ حکم دیا آپ نے کہ راستوں میں جب تم بیٹھو گے تو راستوں کا حق ادا کرنا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ راستے کا کون سا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب راستوں میں تم بیٹھو تو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ کھڑی مت کرنا. دو حق اور بیان فرمائے کہ جب راستے تم بیٹھو گے تو لوگوں کو تاکنا جھانکنا نہیں. تاکنا جھانکنا مطلب لوگوں کو دیکھیں گے یہ کون ہے, اگر بہت اچھا لگا تو کہیں گے اسے تیار کی شخص, یہ دکھا رہا ہے ہمیں, تو تم نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا, اور اگر تم کو کمتر نظر آئے تم کو حقارت سے اسے دیکھا, اور اگر خاتون گزرنے والی ہوگی تو اس کو بری نظروں سے برے تصورات سے دیکھنا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کبھی مت کرنا کہ جو راستے سے گزرنے والے ہوں گے ان کو تم حقارت سے دیکھو یا تنگ سے دیکھو یا تکبر کے ساتھ دیکھو, میں اس سے اچھا ہوں یا مجھ سے گھٹیا ہے, وہ مجھ سے اچھا ہے تو کہیں گے صاحب دیکھو کبر کے ساتھ دکھا رہا ہے, ایسا مت کرنا. اور تیسرے, جو راستے سے گزرنے والا ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا, یعنی مثلا ایک آدمی آئے وہ پوچھے صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے آپ مجھے گائیڈ کرو, مجھے وہ آدمی کہاں ملے گا, اگر تمہیں معلوم ہو تو راستہ صحیح بتاؤ اور اگر موقع ہو تو وہاں پہنچا کر کے آؤ. تو پہلا حق جو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا, کیا فرمایا؟ پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں بیٹھ کر کے رکاوٹیں کھڑی مت کرنا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قوانین عام بیان کیے اور وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں. مثلا حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مومن کسی مومن پر ظلم نہیں کرے گا. ایک حدیث میں فرمایا, سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں پر ظلم نہ کرے. بخاری کی حدیث ہے, اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بدعا سے بچو, اس لیے کہ اس کی بدعا اور خدا کے قبولے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی نے ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی جو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی, دوسری گاڑی جس میں کوئی ڈلیوری کیس تھا وہ ہسپتال پہنچانا چاہتے تھے مگر وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ راستے میں گاڑی کھڑی ہے, کہ صاحب ٹرک کھڑا ہے اس میں اینٹیں اتاری جا رہی ہیں یا سیمنٹ اٹھارا جا رہا ہے اس لیے کراس نہیں کر پائے, اور وہ دس سے تڑپ رہے ہیں کیونکہ صاحب ان کی گاڑی میں نازک پیشنٹ ہے, اس نازک پیشنٹ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں جلدی ہم کو راستہ مل جائے وہاں پہنچیں. یہ جو ان کو نہ گزرنے پر کی پریشانی جھیلنی پڑی ہے ظلم میں,
اور اس وقت ان کی زبان پر جو جملے آئیں گے, اس وقت ان کے دل میں جو خیالات آئیں گے, وہ خیالات فوراً قبول ہو جائیں گے. سمجھ میں بھی نہیں آتا لوگوں کا یہ کیسی قبر باڑی کھڑی کی ہے ہم کو, یعنی اس وقت ان کی زبان سے جو جملے نکلیں گے یہ وہ دعوت المظلوم, مظلوم کی بدعا سے بچو. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جبکہ ٹریفک کا مسئلہ تھا ہی نہیں, اس وقت راستوں کی تنگی تھی ہی نہیں, اس وقت تو زیادہ زیادہ بڑے سے بڑا ٹریفک ہوتا تھا اونٹ, اس سے چھوٹا والا ٹریفک ہوتا تھا گھوڑوں کا اور عام انسانوں کا ٹریفک, لیکن گاڑیوں کا ٹریفک اس زمانے میں نہیں تھا. لیکن حدیثوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ٹریفک کا پورا قانون وجود میں آتا تھا. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب ٹریفک قوانین کوئی پابندی کی چیز نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹوں کے بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ مسلمانوں کے ہو یا غیر مسلموں کے ہو, بہرحال انسانوں نے قانون بنائے, پابندی کریں تو ٹھیک, نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. حالانکہ کسی بھی ملک کے قوانین میں جب ٹریفک اصول بنائے جا رہے ہوں اسلام کو فوراً قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے بنائے ہیں. کیوں ہم نے بنائے؟ کیونکہ ہم نے تو آلریڈی یہ قانون پہلے سے بنا رکھے ہیں. لہذا سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کرنا, سڑکوں کو کھیل کا میدان بنانا, سڑکوں کو شادیوں کی جگہ بنانا, میرج ہال بنا دینا, سڑکوں کو فنکشنوں کی جگہ بنا دینا, حتیٰ کہ سڑکوں میں دینی جلسے کرنا, وہ بھی اسلام میں درست نہیں. وجہ, آپ دینی جلسہ کر رہے ہو جن مسلمانوں کو سنانا ہے, سنانے کا آپ کو حق ہے اور ان کو سننے کا حق ہے, مگر گزرنے والوں کا راستہ بند نہیں کر سکتے. آپ مسجد میں جا کے جلسہ کرو, آپ کسی پارک میں جا کے جلسہ کرو, لیکن گزرنے والوں کے لیے آپ راستے کھڑے بند کر دیں گے. اس کا اسلام گویا ہم کیا کریں, اسلام کا اصول توڑ کر پھر اسلام آگے چلا جائیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ صاحب تعمیر کرنی ہوگی تو اینٹیں اور بجریاں لائیں گے تو سڑک پر ڈالیں گے, پھر جب اس میں سے وہ مٹیریل اٹھائیں گے تو کچھ وہیں سڑک پر رہے گا, اور سڑک پر رہے گا اور اس کے بعد پھر لوگ آتے رہیں گے, پریشان ہوتے رہیں گے, مگر اس کو صاف نہیں کریں گے. شادیاں کرنی ہوں گی جہاں جگہیں تنگ ہیں وہاں سڑکیں بند کر دیں گے, بلکہ بعض جگہ تو تین تین چار چار دن تک ٹریفک بند رہتا ہے. کیوں صاحب؟ شادی ہو رہی ہے کہ صاحب آپ کو اپنے شادی کرنے کا, مگر لوگوں کا راستہ بند کرنے کا حق نہیں ہے. کہیں کسی دن ہڑتال ہوگی یا کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر کھیلنے لگتے ہیں, اور بچے سڑکوں پر کھیلنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گزرنے والوں کو کتنی پریشانی ہوں گی وہ الگ, بلکہ گزرنے والوں کے ساتھ کہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ گزرا یہیں کشمیر میں ہی ایک جگہ کوئی گاڑی والا بیچارہ آ رہا تھا, ادھر سے لڑکے نے شاٹ مارا, اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا, وہ نیچے اترا, لڑکے کو ڈانٹا, لڑکے گئے اس کی گاڑی اور توڑ دی اور لڑائی ہو گئی, بعد میں پولیس آ گئی, لڑکے بھی اندر پہنچ گئے اور گاڑی والا بھی اندر پہنچ گیا. اب وہ بعد میں گاڑی والا کہتا ہے میں جرم کیا ہوں. میرے بھائیو, سڑکوں کا غلط استعمال صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے, یہ اسلام کی خلاف ورزی بھی ہے. چاہے یہ بات بہت بوجھ لگ رہی ہو, مگر بہرحال مسلمان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تشریح ہمیشہ کریں, چاہے وہ لوگوں کو سوٹ کرے یا نہ کرے, اسلام جو اسلام ہے اس کو بتانا ہے. وہ تمام کاروبار کرنے والے لوگ جو سڑکوں پر اپنی دکانیں لگاتے ہیں, جب اسلام سے پوچھا جائے گا درست کا جواب آئے گا درست نہیں, کیونکہ سڑک گزرگاہ ہے, یہ گزرگاہ ہے, یہ چاہے فٹ پاتھ ہو, چاہے ٹریفک, چاہے گاڑیوں کا پاتھ ہو, جو بھی ہو یہ گزرگاہ ہے, یہ آپ کو چیزیں بیچنے کی جگہ نہیں ہے. اور اگر چیزیں بیچنے, یہی وجہ ہے کہ جہاں بہت وسیع سڑکیں ہیں وہاں جب دکاندار ریڑے والے اپنی چیزیں کھڑی کر کے رکھیں گے, گزرنے والے جو ہیں جن کو گزرنے میں بہت کم وقت لگنے والا تھا ان کا بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور وہ پریشانیاں جھیلتے ہیں. پھر جب گاڑیوں والے اپنی گاڑی کھڑی کریں گے اور اس کے نتیجے میں پیچھے والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, یقیناً یہ قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں, لیکن نہ ان کو احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور نہ ہم کو احساس رہتا ہے اس کا گناہ کر رہے ہیں. اس لیے تمام حضرات یہ اصول بنانے چاہیے کہ صاحب باقی لوگ کیا کرتے ہیں, لیکن کم سے کم ہم ٹریفک کے ان اصولوں کی خلاف ورزی بالکل نہیں کریں گے جو ٹھیک اسلام کے بھی مطابق ہیں, جو عقلی اصول کے بھی مطابق ہیں, جو معاشرے کو آرام پہنچانے کے اصولوں کے مطابق ہیں, اس میں چاہے ٹریفک والا غلطی خود کر رہا ہو. کہتے ہیں یورپ میں ایک جگہ ایک بحث ہو رہی تھی, اس بحث میں ایک ٹاپک یہی تھا کہ صاحب اسلام میں ٹریفک اصول کیا کیا ہیں. تو وہاں عجیب بات کہی گئی, وہ جو سکالر تھے مسلمانوں کی طرف سے, انہوں نے کہا صاحب مسلمانوں میں دنیا میں سب سے بہترین ٹریفک اصول اور سب سے پہلے اسلام نے بنایا, مگر دنیا میں سب سے زیادہ ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے مسلمان ہیں. اور اس کے بعد کہا اگر کہیں سمجھ نہ ہو تو کسی مسلم علاقے میں جا کے دیکھیے, کسی مسلم شہر میں جا کر دیکھیے, اور اگر جن لوگوں نے سب سے بعد میں ٹریفک اصول بنایا سب سے زیادہ پابندی ان کے یہاں ٹریفک اصولوں کی ہوتی, پابندی ان کے یہاں ٹریفک اصولوں کی ہوتی ہے کہ صاحب صرف لائٹ ہے اور لائٹ میں سارے لوگ چل رہے ہیں. پھر وہاں ایک دوسرے عالم تھے, اس دوسرے عالم نے اور شاندار نقطہ وہاں بیان کیا, کہنے لگے صاحب سنیے ٹریفک اصولوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آج لائٹیں لگائی جاتی ہیں. لائٹوں سے بھی جب پورا کام نہیں چلتا ہے تو کیمرے بھی لگائے جاتے ہیں, اور کیمرے کے پاس سے گزرنے والا ہر آدمی جانتا ہے, مجھے کوئی پولیس والا دیکھے یا نہ دیکھے لیکن کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے اس وقت میں لال بتی کراس نہیں کر سکتا کیونکہ کیمرہ مجھے کیچ کرے گا اور آگے جا کے مجھے پکڑا جائے گا, دو دن کے بعد میرے پاس چالان پہنچ جائے گا, اور اگر میں انکار کروں گا تو مجھے کیمرہ سے دکھایا جائے گا دیکھیے آپ ٹریفک اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کہا ٹھیک, کہا یہ تو ٹھیک وہی بات ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ اے بندو تم ہر وقت سمجھو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استحضار, اور یہ ہم کو نماز سے سکھایا گیا کہ جب تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جیسے لال بتی کراس کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرہ والا مجھے دیکھ رہا ہے اور کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے, بس ٹھیک اسی طرح سے مسلمان حد تک یہ سمجھے کہ صاحب اس وقت اللہ کی نظروں میں ہوں. میں اگر سویا ہوا ہوں تب بھی اللہ کی نظروں میں ہوں, میں بیدار ہوں تب بھی اللہ کی نظروں میں ہوں, میں اگر کوئی فراڈ کر رہا ہوں تب بھی اللہ کی نظروں میں ہوں, تو ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو جیسے وہ لال بتی کراس کرنے والا لال بتی کراس نہیں کرتا, ٹھیک اسی طرح سے تم اپنی زندگی کی لال بتی کراس نہیں کرو. لال بتیاں وہی ہیں جو چاروں طرف تمہیں لگی ہوئی ہے, تمہاری آنکھوں کے لیے بھی لال بتی لگی ہے, تمہارے پیٹ کے لیے بھی لال بتی لگی ہوئی ہے, ہر طرف سے لال بتیاں لگی ہوئی ہیں کہ اس یا اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا, آگے تمہارے لیے خطرہ ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرہ اللہ کا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتے ہیں, اور اللہ کا کیمرہ الگ اور انسان کی باڈی یہ خود ایک کیمرہ ہے. قرآن میں دو جگہ پر بلکہ تین جگہ پر آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک جگہ پر دو ثقفی اور ایک قریشی, یعنی تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ خدا سنتا ہے یا نہیں. ایک نے کہا اگر زور سے بولیں گے تو سن لیتا ہے, آہستہ اگر بولیں گے تو سورہ خدا سنتا نہیں. دوسرے نے کہا اگر وہ زور سے سنتا ہوگا تو پھر آہستہ بھی سن لیتا ہوگا. تیسرے نے کہا کہ نہیں صاحب, شاید خدا سنتا نہیں ہے. یہ گفتگو کر رہے تھے. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ کانا ثقفیان و قریشیون, اور قریشیان و ثقفیون, کہ ایک قریش کا آدمی تھا اور دو ثقفی قبیلہ ثقیف کے آدمی تھے, یا دو قبیلہ ثقیف کے آدمی تھے ایک قریشی تھا. یہ تین آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کہتا ہے خدا سنتا ہے یا نہیں, دوسرے نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اگر زور سے بات کریں گے تو خدا سن لیتا ہوگا, آہستہ اگر بات کریں گے تو خدا نہیں سنتا ہوگا. ایک نے کہا نہیں, اگر خدا زور سے سنتا ہوگا تو آہستہ بھی سنتا ہوگا. بس یہی اوپر سے آیت نازل, حضور نبی علیہ پر آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا اس کو تو تم پہلے رہنے دو, میں سنتا ہوں یا نہیں, تمہاری باڈی تمہاری ساری چیزیں ریکارڈ کر رہی ہے, وہ تو تمہارے ساتھ ہے. میں تم کو چھپا ہوا نظر آ رہا ہوں, تمہارا جسم تو تمہارے ساتھ ہے, اس سے کہاں چھپو گے تم. تو تمہارے ہاتھ تمہارے ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں, تمہاری بات تمہاری کھال ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے. پرانے زمانے میں سمجھانا مشکل ہوتا تھا کہ انسان کی کھال انسان کی ہر چیز ریکارڈ کیسے کرے گی, آج کے زمانے میں اب یہ مشکل نہیں رہا. آپ تو قسم قسم کی آلات لگے ہوئے ہیں انسان کے ایکشنوں کو, انسان کی آوازوں کو کیسے کیسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے, کیسا آڈیو ویڈیو موبائل کیمرے لگے ہوئے ہیں اور انسان کی ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو جب انسان نے خود ایسی چپس تیار کی, ایسی فیتے تیار کیے جو انسان کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں, کیسٹ کے اندر کیا چیز ہے کہ دھاگا, پلاسٹک کا دھاگا, وہ پلاسٹک کا دھاگا اگر انسان کی آوازوں کو انسان کے ایکشنوں کو ریکارڈ کرتا ہے, بعد میں صرف بٹن دبانا ہے اور سارا دکھا دے گا, تو اس سے کہیں زیادہ عجیب یہ انسان کی کھال ہے, یہ انسان کی ساری چیزیں ریکارڈ کر دے گا. تو جب ہم ٹریفک اصولوں کے خلاف ورزی کر رہے ہوں, چاہے کوئی ٹریفک والا ہو یا نہ ہو, چاہے اگلا والا کوئی نقصان پریشان ہو یا نہ ہو, لیکن ہم گویا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی. ہم نے ذہن میں یہ رکھا کہ صاحب یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے. میرے بھائی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, ٹریفک اصول کسی بھی ملک کے بنائے ہوئے ہوں اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور ایکسیپٹ کر کے پھر کہتا ہے ان کی پابندی کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اطیعوا اللہ کی بات ماننا, اطیعوا الرسول اور رسول کی بات ماننا. تیسرا جملہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں حکمران ہوں گے ان کی بات ماننا. یہاں سے آگے پھر حکمرانوں کی قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک حکمران وہ ہوگا جو بالکل صالح حکمران, جیسے خلفائے راشدین. ایک حکمران وہ ہوگا کہ جو فاسق اور فاجر, جیسے نادر شاہ تھا. ایک حکمران وہ ہوگا جو اپنی ذاتی زندگی بھی بےتہا خراب لیکن لوگوں کے لیے بڑا ہمدرد, جیسے تاریخ میں بے شمار گزرے ہیں ایسے. اب یہ کون سے حکمران کی بات ہمیں ماننی ہے؟ ہر ایک کی؟ تو اس کے لیے حضور نے دوسرا اصول بیان فرمایا، انما الطاعۃ فی معروف، کسی حکمران کی تم کو بات ماننی ہے صرف ان باتوں میں جو سے اسلام سے نہ ٹکراتی ہوں، اور جو بات اسلام سے ٹکرا جائے گی اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، چاہے وہ اورنگزیب عالمگیر جیسا یا سلطان زین العابدین بادشاہ جیسا اچھا حکمران کیوں نہ ہو، اگر اس نے اسلام کے خلاف کوئی حکم دیا تو اس کی پابندی نہیں کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے زمانے کی حکومتیں، چاہے وہ سیکولر حکومتیں ہوں، چاہے ڈکٹیٹروں کی حکومتیں ہوں، چاہے وہ بادشاہوں کی حکومتیں ہوں، جو بھی حکومتیں ہوں، اگر وہ خالص اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، خالص کیا، وہ مکمل کافرانہ حکومتیں ہیں، مکمل سیکولر حکومتیں ہیں، فاسسٹ حکومتیں ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا قانون بنایا جو قانون انسانوں کے مفاد میں ہے تو اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے، یہ ہے سوال۔ تو جواب ہے کہ لازماً کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، اگر وہاں ان کے بجائے اسلام آئے گا وہ بھی قانون بنا دے گا۔ مثلا نظام تعلیم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ صاحب دس بجے سکول سٹارٹ کرنا، چار بجے سکول اینڈ کرنا۔ اب دنیا میں ہر ملک نے اپنا نظام تعلیم کھڑا کیا، اگر کوئی آدمی کہے گا صاحب اللہ کے نبی نے کہیں نہیں کہا دس بجے سکول سٹارٹ کرو، ایک بجے بریک کرو پھر چار بجے ختم کرو، یہ تو کہیں نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہیں یہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ نہیں بنائے تھے، وہاں تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا، اللہ کے نبی تھے اور ساری مملکت تھی، خلفاء راشدین ایک حکمران ہوتا تھا ساری مملکت ہوتی تھی، یہ تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے تو نہیں کہا، یہ تو اگلے زمانے میں جیسی ضروریات پیدا ہوتی گئی ویسے ویسے ڈپارٹمنٹ الگ الگ کر دیے گئے۔ اسلام ان کے خلاف نہیں، یہ اسلام سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، اسلام ان کو الاؤ کرتا ہے۔ ہاں جو چیزیں اسلام کے خلاف ہوں گی، مثلا شراب اسلام نے حرام کی ہے، اگر کوئی حکومت شراب کو پاس کرے گی تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگی، اسی طرح سے گیئزم اسلام نے حرام کیا، اگر کوئی ملک گیئزم کو پاس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس طرح کی تو جو چیزیں اسلام سے نہ ٹکرا رہی ہوں ان چیزوں کا قانون جب بنایا جائے تو اس کی پابندی ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے اسلام کا حکم ہے، ٹریفک قوانین اسی میں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر یہاں کے مسلمان بلکہ ہر جگہ کے مسلمان ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے تو خود اپنے ظلم سے اپنے بھائیوں کو بچائیں گے، ورنہ خود ہمارے ذریعے سے ہمارے بھائی، میں ایک جگہ ایک پر زیادتی کرتا ہوں، گاڑی اس جگہ کھڑی کی جہاں گزرنے والے پریشان، اگلے جگہ جا کر مجھے کوئی اور ستاتا ہے وہ کسی ایک جگہ گاڑی کھڑی کر دے گا جہاں میں پریشان، آگے چل کر کے کہیں اور گھر سے کہ ہر شخص ایک کو ستا رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے ستایا جا رہا ہے، ایک پر ظلم کرتا ہے آگے جا کر یہ خود مظلوم بنتا ہے۔ کاش یہاں کے لوگ سمجھ جائیں کہ صاحب ان اصولوں کی پابندی کرنے سے ہم کو، کہتے ہیں دنیا میں جب سروے کیا جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ تو خیر ایک نقطہ جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ کہ ٹریفک اصولوں کے متعلق ہمارے ذہن میں یہ بیٹھی ہے کہ صاحب یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں، جیسے مرضی بیان تم کریں، خلاف ورزی اگر کریں گے زیادہ سے زیادہ چالان ہوگا، لیکن اللہ کی ناراضگی، اللہ کے نبی کی ناراضگی یا گناہ کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ یہ گناہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ پانی کا فضول اسراف کوئی اسلام کے خلاف ہے، اس کا نتیجہ کچھ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں اور کچھ لوگ اپنے پارکوں کو بھی پانی سے سیراب کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں اور کچھ لوگ اپنے پاتھوں کو، اپنے گھروں کے شہروں کو، اپنی گاڑیوں کو اس پانی سے صاف کرتے ہیں جو پانی تیار کیا جاتا ہے لوگوں کے پینے کے لیے، جس میں طرح طرح کی دوائیاں ملائی جاتی ہیں، اس میں ہم سب بھی شامل ہیں، وضو کرنے جب بیٹھیں گے تو نل کا کھلا چھوڑ دیں گے اور پوری ایک بالٹی نکل جائے گی پانی، اس کے بعد پھر ہمارا وضو ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر حدیثوں میں دیکھیں گے تو بہت تعجب ہوتا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے بعض دفعہ کہ وضو کیسے ہوا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایک گلاس پانی سے ہو جاتا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف، اس میں حدیث موجود ہے، کان یتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمد من ماء ویغتسل بصائم من ماء، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلاس پانی سے وضو کر لیتے تھے اور ایک لوٹے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا، حضرت یہ ایک گلاس پانی سے وضو کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، بھائی حدیث سامنے تمہارے بھی ہے ہمارے بھی، حدیث تو ہے سامنے، ہم بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیسے وضو ہوگا، لیکن بعد میں جب ایک جگہ پانی کی شارٹیج ہوئی اور وہاں ہم اس میں پھنسے اور اس کے بعد جب پانی کی بوتل خریدنی پڑی اور وہ بھی دو ریال کی پانی کی بوتل، ایک ریال کے بجائے دو ریال کی، یعنی 25-30 روپے کی بوتل جب خریدی، اور اس کے بعد یہ رادا کہ صاحب اسی ایک بوتل سے پانی وضو پورا کرنا ہے ورنہ دوسری بوتل خریدنی پڑے گی، بہت آرام سے ایک بوتل سے وضو ہو گیا۔ جس دین کا نبی یہ کہہ رہا ہو کہ اگر تم بہتے ہوئے دریا پر وضو کر رہے ہو پانی کا فضول خرچی مت کرنا، اس دین کے ماننے والے صرف اپنے ایک وضو کے لیے نل کا کھلا چھوڑ دیں گے اور بے تحاشا پانی بہہ رہا ہے، اپنے پارکوں سے کو پانی سارا، اور جس دین کا نبی یہ کہہ رہا ہو خبردار پانی کے اندر گندگی مت ڈالنا،
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین لعنت کا حقدار بننے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان میں سے ایک پانی کے اندر گندگی ڈالنا۔ اب جب پوری قوم اپنا سارا ڈرینیج اپنے صاف پانی میں ڈال رہے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ کیا کہتے ہوں گے، میں نے تو ان کے لیے شفاف پانی پیدا کیا تھا، ان کو کیا ہو گیا ہے، میں نے اتنے شفاف پانی کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس جگہ سے جہلم نکلتا ہے اس جگہ اگر بیمار پیے گا تو صحت مند ہو جائے گا، اور جب ہماری بستیوں سے گزرتا ہے تو صحت مند پیے گا تو بیمار ہو۔ سب اس پانی کا یہ برا حال کس نے کیا تھا؟ ہم نے۔ جس قوم کا نبی یہ کہہ رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتقوا الملاعن الثلاثہ، ان تین کاموں سے بچنا جن تین کاموں کی وجہ سے تم پر لعنتیں برسیں گی، اور ایک ہے البراز فی الماء، پانی کے اندر پاخانہ کرنا۔ اور جب ہم سارا اپنے سارے پاخانے اسی میں ڈالیں گے، ہاؤس بوٹ والے بھی اسی میں، ہوٹل والے بھی اسی میں، مکانوں والے بھی اسی میں، اور اس کے بعد آگے چل کر کے پانی پینے کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ کھیتوں کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کہا جاتا تھا کہ کشمیر کی زمین میں پیدا ہونے والی غذائیں بے انتہا مفید اور ذائقے مند ہوا کرتی تھیں، اس میں کوئی انکار نہیں۔ واقعہ تھا یہاں کی گاجریں، یہاں کی ککڑیاں، یہاں ہر چیز یہاں کی بے انتہا زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوا کرتی تھی، لیکن جب گندا پانی جب یہاں کی فصلوں میں استعمال ہونے لگا تب سے بیماریاں ہونے لگیں۔ چاہے پچھلے دوروں میں جب لوگوں کو بھوک مریاں ہوتی تھی، مشکل سے چاول اور ساگ کھایا کرتے تھے، لیکن صحتوں کا اتنا برا حال نہیں تھا جتنا آج۔ یہ سب منرل واٹر بھی پی رہے ہیں، بوائل کر کر کے پانی پی رہے ہیں، قسم قسم کے فلٹر بھی آئے ہیں، اور سبزیاں بھی صاف صاف کر کر کے کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بیماریوں کا سیلاب ہے۔ کے ساتھ نہ ٹیسٹ والوں کے ہاں فرصت ملتی ہے، نہ ڈاکٹروں کے ہاں جگہ ملتی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں سیلاب کے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے حرام دولت آنا، وہ بیماریاں لاتی ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ ہم نے اپنا پانی، اپنی فضا، اپنا ماحول برباد کر دیا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور بیماریاں پھیل رہے ہیں اور اتنی کہ صاحب نوجوان عمر کا لڑکا جس کی صحت قابل رشک ہونی چاہیے ایسی بیماریوں میں مبتلا پایا جاتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہ صاحب نوجوان ہے بلڈ کینسر میں مبتلا، نوجوان ہے ابھی سے اس کو شوگر ہو گیا، نوجوان ہے ابھی سے ہارٹ اس کا کمزور ہو گیا، نوجوان ہے ابھی سے ہارٹ بیٹنگ ہو رہی ہے۔ عجیب، ہارٹ بیٹنگ کبھی بڑھاپے میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کا نوجوان بیچارہ، نوجوان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کو پیشاب کا قطرہ نکلے گا، لیکن اس وقت عموماً نوجوان پوچھتے رہتے ہیں جی پیشاب کرنے بعد پھر قطرے آتے رہتے ہیں، اتنے مسانے کمزور ہو گئے۔ وجہ فاقہ کسی کو بھی نہیں لگ رہا ہے، بھوکے کوئی نہیں مر رہے ہیں، وجہ بہت سارے میں سے ایک وجہ یہ کہ پانی کو خراب کیا گیا، وہی پانی یہاں کی فصلوں کو لگ رہا ہے، یہاں کی سبزیوں کو لگ رہا ہے، وہی فصلیں وہی سبزیاں جب کھا رہے ہیں تو، اور اس کے علاوہ باہر کی جو چیزیں ملاوٹ والی آ رہی ہیں تو، ملاوٹ کی مضر صحت اشیاء کے استعمال کرنے کی وجہ سے صحت بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہے، اندر سے پھوکے ہو۔ اپنے پانی کا غلط استعمال نہ کریں، یہ خود اسلام کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب کبھی ماحولیات پر عالمی سیمینار ہوتے ہیں اور وہاں جب اسلام کی طرف سے نمائندگی ہوتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں سارے لوگ ماننے پر، کوئی مذہب ماحولیات کے متعلق ایسی وضاحت نہیں کرتا ہے جیسے اسلام کرتا ہے۔ کوئی ہر مذہب کہتا ہے صاحب یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں، جیسے مرضی ویسے کرو، ماحولیات کے بارے میں ہم آپ کو کیا کہیں گے، نہ ہندو مذہب نہ کرسچن، کوئی مذہب ہی نہیں، اسلام کھل کر کے کہتا ہم ماحولیات کے بارے میں ایک ایک چیز میں بتائیں گے، پانی کی صفائی کا انتظام یہ، فضا کی صفائی کا انتظام یہ وغیرہ، اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین میں فساد مت مچانا، زمین میں گڑبڑیں مت کرنا جس کی وجہ سے تمہاری صحتیں تباہ ہو جائیں گی۔ بولا تفسدوا فی الارض، وہ تفسدوا فی الارض کا تعلق کون سا ہے؟ اخلاقی ماحول، روحانی ماحول اور مادی ماحول، تینوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ بولا تفسدوا فی الارض واقیم الوزن، ہر چیز کو بیلنس میں رکھو، اللہ نے تو ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے تو تم بھی ہر چیز کو بیلنس میں رکھو، اور جب تم ہر چیز کو بیلنس میں رکھو گے تو اس کے نتیجے میں ماحول تمہارا صحیح رہے گا۔ جس ماحولیات کے ساتھ اسلام بظاہر مسلمانوں نے سوچا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام اس بارے میں باقاعدہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو پانی کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، وضو کریں تو کم سے کم پانی، غسل کریں تو کم سے کم پانی، وہ پانی جو پینے کے لیے ہرگز اپنے پارکوں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے مکانوں کے آس پاس کے پارکوں کے لیے استعمال نہ کریں، اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ چاہے آپ کو واٹر سپلائی والے کچھ کہیں یا نہ کہیں، اور چاہے آپ کے گھر والے یا سوسائٹی کے لوگ برا سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اب ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں کسی بہتے ہوئے دریا پر وضو کروں تو آپ نے فرمایا تین مرتبہ سے زیادہ چہرے پر پانی مت مارنا، ولو کنت علی نہر جار، اگر تو تم بہتے ہوئے دریا پر کیوں نہ وضو کر رہے ہو وہاں بھی تم فضول خرچی مت کرو، حالانکہ بہتے ہوئے دریا سے ہم نے پانی اٹھایا چہرے پر ڈالا وہ ہوا واپس اسی میں چلا گیا، چاہے دس مرتبہ چہرے پر پانی ڈالیں کوئی پانی میں کمی ہونے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی کہ تمہاری عادت بگڑ جائے گی، کیا عادت بگڑ جائے گی؟ جب تم بہتے ہوئے ٹھنڈے دریا میں اور صاف شفاف دریا ہوگا جی چاہے گا بار بار چہرے پر پانی ڈالنا، اس کے بعد جب تم کبھی اپنے تنہائی میں وضو کرو گے تمہیں اطمینان نہیں ہوگا، تم کو جی چاہے گا میں دس بیس مرتبہ چہرے پر پانی ڈالوں، وہاں سے عادت تمہاری بگڑ گئی، تو وہاں عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے منع کرنا، اس لیے پانی کے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت اہتمام کریں، یہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا دیکھو پانی اللہ کی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر پانی کی نعمت چھن جائے گی پھر جن جن ملکوں میں پانی کا قحط، اللہ اکبر، لوگوں کو ہم نے گائے کا پیشاب پیتے ہوئے دیکھا، اور جب گائے پیشاب کرتی ہے لوگ دوڑتے ہیں برتن لے کر یہ نیچے نہ گر نہ پائے، ساؤتھ افریقہ کے ملکوں میں کیوں سا پانی ہے نہیں، وہاں باقی کی بات ہی نہیں ہے، کچھ چند قطرے مل جانے چاہیے جس سے ہم اپنی باڑی کو اتار سکیں، اور جو ہی گائے یا بکریا کو جانور پیشاب کرنے لگتا ہے تیار بیٹھتے ہیں اور فوراً برتن لے کر کے جائیں گے ایک، اور برتن ٹکراتے ہیں وہاں، اور اس طرح ٹکراتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کہیں بہت ہی معمولی سا چشمہ ہو اور پورے علاقے والے وہاں آئے پانی لینے کے لیے، تو برتن جیسے وہاں ٹکرائیں گے ایسے گائے کا پیشاب اور جانوروں کا پیشاب کا پیشاب لینے کے لیے برتن ٹکرا، کیونکہ پانی کی قلت کا شکار ہو گئے، اللہ محفوظ فرمائے، جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے لگتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان آہستہ آہستہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی نعمت واپس دیتا ہوں، آگے کہتے ہیں آئندہ خدا نہ خواستہ جن وجہوں سے عالمی جنگیں ہونے کا خطرہ ہے ان وجہوں سے پانی بھی ہے، بہرحال پانی کے سلسلے میں اپنا رویہ صحیح کرنا ضروری ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں ہمارا تصور بھی نہیں آتا ہے کیونکہ اسلام کے خلاف اور ہے، وہ یہاں کے نکاحوں میں مہر کے علاوہ جو چیزیں دی اور لی جاتی ہیں، تھان، گفٹس، ورتاو، دس بوس وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں کہا صاحب یہ تو ہمارے سماج کی ریت ہے، یہ یہاں کا رواج ہے، یہ یہاں کی رسم ہے، ٹھیک ہے صاحب رسم ہے، اب کیا ہے یہ آپ جو دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب یہاں کا رواج ہے، یہ اس رواج کا نتیجہ آگے کیا نکلتا ہے، آگے خدا نخواستہ جب رشتے کٹنے لگتے ہیں تو اس کے بعد لڑکے والے کہتے ہیں وہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، لڑکے والے کہتے ہیں یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارا ذہن کہتا ہے ہمارا حق ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق اس لیے کیونکہ ہمارے ذہن ہماری لاجک کے مطابق یہ ہمارا حق ہے، ہماری فلاسفی یہ کہتی ہے ہمارا حق ہے، ہماری عقل کہتی ہے ہم اس کے حقدار ہیں، اور اس میں سوسائٹی کے نچلے لوگ بھی اسی درجے میں ہیں، سوسائٹی کے اوپر والے لوگ اسی درجے میں، چنانچہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے افسروں کے ہاں بھی یہ جھگڑے چل رہے ہیں حل نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، اس سلسلے میں اسلام نے فیصلے کیے ہیں، اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں، وہ اصول ہم نہ سننے کو تیار نہ جاننے کو تیار، بلکہ کہتے تھے آپ کی اسلام اس کیا بات سے شاید سمجھ ہی لیں گے اسلام اس کیا بات سے، اس کے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں گویا اسلام انکمپلیٹ ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا اسلام ہماری سماجی زندگی میں دخل نہیں دیتا ہے، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے اے مسلمانوں پورے پورے مسلمان بننا، ہر ہر جگہ ہم تمہیں گائیڈ کریں گے، ہر ہر جگہ ہمارے احکام تمہارے لیے ہوں گے، لیکن نہیں، کیسا شوہر بیوی سے کہتا ہے وہ زیور جو تمہارا وہ مجھے دے دو، یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں میں، اور بیوی مجبور ہو کر کہتے ہیں جی لے جاؤ، اس کے بعد شوہر نے اس کو استعمال کر لیا، چاہے بزنس میں لگایا، چاہے کہیں رشوت میں دے دیا، چاہے کہیں کچھ بھی کر لیا، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اس سلسلے میں اسلام کیا حکم دے رہا ہے کہ جب ہم نے کسی کو کوئی چیز دے دی بطور گفٹ وہ مالک بن گیا، آپ وہ واپس نہیں لے سکتے، لیکن نکاح ہونے کے بعد اور نکاح ہونے سے پہلے اگر کوئی چیز دی گئی وہ ابھی گفٹ بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ شاید آئندہ ہمارا تمہارا رشتہ ہونے والا ہے، یہ ہم تم کو تب تک کے لیے دے رہے ہیں، اگر ہمارا رشتہ ہوا تو یہ چیز تمہاری بنے گی، اگر یہ ہمارا رشتہ نہیں ہوا تو یہ چیز ہم کو واپس ملے گی، یہ اسلام کا فیصلہ، یہاں جو ہے وہ محرزٹ وہ جدھر کا زیادہ طاقتور ہوگا اسی کو جیت ہو جاتی ہے، اگر ادھر کا محل جھوٹ زیادہ طاقتور ہوا زیادہ بولنے والا ہوا تو اس کے حق میں فیصلہ کرا دیا، اور ادھر کا محل جھوٹ اگر اس کے حق میں زیادہ بول گیا تو اس کے حق میں فیصلہ کرایا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک کیس آیا اور ایک زیادہ بول رہا تھا، ایک بیچارہ زیادہ نہیں بول پا رہا تھا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے قانون بنایا اگر کسی نے تیز کلامی کر کے اپنی طلاقت لسانی سے، اپنے زیادہ بولنے سے کوئی چیز کسی چیز کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، درحال کہ وہ اس کی چیز نہیں تھی، تو یہ مت سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، یہ چیز اس کے لیے حلال ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ آگ کا انگارہ لے کر جا رہا ہے۔ تو جو چیز ہماری نہیں ہے، اس لیے ان تھانوں کے بارے میں، ان گفٹس کے بارے میں دینے سے پہلے اسلام کو سیکھنا چاہیے کہ صاحب اسلام اس بارے میں کہتا کیا ہے، ہمیں یہ گفٹس اگر دینے ہیں تو ہم وہ مالک رہے گا یا ہم۔ اسلام یہ کہتا ہے جب آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو پہلے طے کرو آپ یہ امانت دے رہے ہو یا آپ ہدیہ دے رہے ہو، گفٹس۔ اگر یہ گفٹس ہیں تو کل کا اگر رشتہ کٹ جائے گا تو واپس نہیں مانگ سکتے آپ، اور اگر آپ کی طرف سے امانت ہے تو لڑکے والوں کو صاحب بتاؤ ہماری طرف سے لڑکی کے پاس یہ چیزیں امانت ہیں، کل کو جب ہم چاہیں گے اپنی چیزیں واپس لیں گے۔ اور یہ سارا قانون بھی تب چلتا ہے جب ابھی نکاح نہ ہوا ہو، نکاح ہو چکا ہو، اور نکاح ہونے سے پہلے جو کچھ لیا اور دیا جاتا ہے، جس کو دیا گیا وہ مالک بنتا ہی نہیں، وہ اس کے پاس وہ چیز امانت رہتی ہے، کیونکہ یہ آئندہ رشتہ ہونے کی توقع پر دیا جاتا ہے۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں ہبا بشرط العوض، یہ ہبا دیا جا رہا ہے، یہ گفٹ دیا، اس کے پیچھے ایک کنڈیشن لگی ہے، اور وہ کنڈیشن اگرچہ ورس میں نہیں آئی ہے مگر پیچھے ہے وہ کنڈیشن، وہ یہ کہ ہمارا تمہارا رشتہ جب ہوگا تب۔ تو تھان کے مطابق ہم عموماً سمجھتے ہیں جو ہماری مرضی وہ ہم کریں گے، حالانکہ اسلام کا اس کے لیے قانون موجود ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا تعلق کہیں اخلاقیات کے ساتھ ہے، کہیں معاشیات کے ساتھ ہے، کہیں سماجیات کے ساتھ ہے، کہیں سیاسیات کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں صاحب اس کا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اسلام نے اس بارے میں رہنمائی کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے یہ طے کریں کہ ہماری ساری زندگی اسلام کے ماتحت گزرے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا اے ایمان والو مکمل مسلمان بننا، پارٹ ٹائم مسلم نہیں بننا، صرف تھوڑی دیر مسجد میں مسلمان رہو، صرف تھوڑی دیر نکاح کے لیے نکاح کی مجلس میں، جب تک ایجاب و قبول کرنا بس اتنی دیر مسلمان رہو، باقی جو مرضی، ایسا نہیں، پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے سے شعبوں میں خدا کے دھرما مردار بنتے تھے، باقی زندگی جیسی مرضی ویسی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شام نے فرمایا جن قوموں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے ان قوموں کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہما جزا مہیا فرمن کم، جو لوگ کچھ جگہوں پر میرا دین مانے اور کچھ جگہ میرا دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کا انجام کیا؟ رسوا۔ ہما جزا مہیا فرمن کم اللہ خزیون فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ انسان جب ان شعبوں میں، جن شعبوں کے متعلق اسے سوچا جہاں جو مرضی میری وہ کروں گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کیس یہاں سری نگر میں تھا، ایک شخص نے دوسرے سے کوئی ڈیلنگ کی اور اس نے کوئی سائی دے دی، کچھ دنوں بعد اس نے کہا جی میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں دے سکوں گا پیسے۔ اس نے کہا ٹھیک، تو سائی کا چلیے واپس، کھا گیا وہ 10 لاکھ روپے کی سائی، اور اس لیے کہتا ہے جی مجھے 10 لاکھ واپس ملے گا نہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا اسلام جی، اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا یہ جو میں سائی کھا گیا یہ کس قانون کے اصول کے مطابق، کس عقلی اصول کے مطابق ملے حلال کے نہیں۔ تو ہم نے یہ بچھا رکھا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام کو دخل نہیں دینا، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے تمہاری کوئی چیز تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہر چیز ہمارے کنٹرول کے مطابق۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں، زندگی کے ہر ہر پارٹس میں اسلام کو داخل کریں اور اسلام پر عمل کر کے دکھائیں، تو دنیا والوں کے سامنے وہ نمونہ آئے گا جو نمونہ صحابہ کا تھا، جو نمونہ تابعین و فقہاء محدثین کا تھا، اور وہ نمونہ جب سامنے آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ عملی اسلام جس کا ہم کبھی تذکرہ سنتے تھے۔ اللہ کرے ہماری حالت بدل جائے اور بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ چند منٹ دعا کرنی ہے۔ اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ يا الله تیرے گھر میں جمع ہیں صرف تجھے سجدہ کرنے کے لیے، صرف تجھے سجدہ کرنے کے لیے، تیرا نام اپنی زبان پر لینے کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ یا اللہ تیرے نبی کے جاری ہوئے طریقے کے مطابق، جاری کیے ہوئے طریقے کے مطابق تیرے گھر میں جمع تجھے سجدہ کرنے کے لیے، تجھے سلام کرنے کے لیے، یا اللہ تیری رضا پانے کے لیے، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے جمع ہے۔ یا اللہ ہم زبان سے بھی اور دل سے بھی، دل سے تصدیق کر کے، دل میں اطمینان رکھ کر زبان سے اعلان کرتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، آپ ساری کائنات کے رب اور آپ کا نبی ساری کائنات کے لیے نبی، ان کا دین بھی سچا، ان کی ارشادات بھی سچے۔ ہم اگر اس کو نہیں جانتے تو ہماری کمزوری، اور جاننے کے بعد اگر نہیں مانتے تو ہماری کمزوری، اور اگر ماننے کے بعد پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری کمزوری، مگر جو حق ہے وہ حق ہے۔ یا اللہ اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں، اس کے معنی یہ نہیں کہ حفظان صحت کے اصول غلط ہیں، اصول بہرحال اصول ہیں، ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم غلط ہیں، ایسے آپ کا دین یقیناً حق ہے۔ یا اللہ ہم کو دین پڑھنا، دین سمجھنا، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے نمائندہ بننا ہمارے نصیب میں فرما دیں۔ یا اللہ جس بھائی کی جو تمنائیں وہ تمنائیں پوری فرما، یا اللہ جس بھائی کی جو آرزوئیں ہیں وہ آرزوئیں پوری فرما، جن کے جو مشکلات ہیں مشکلات دور فرما۔ یا اللہ جو بہت سارے نوجوان یہاں ہیں، یہاں سے باہر کے شہروں میں ہیں، کتنے ہی باہر کے ملکوں میں ہیں، اپنی خوبصورت جوانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں مگر چاروں طرف سے بے انتہا زیادہ خطرناک ماحول ہیں اور وہ خطرناک بہت زیادہ پرکشش ہے، وہ بیچارے اپنی جوانی کو چاروں طرف کے حملوں سے بچا نہیں پاتے ہیں۔ آپ کو ان کے اندر اتنی ایمانی غیرت، اتنی ہمت عطا فرمائیں جو اپنی جوانی کو ہولڈ پر رکھیں، تب تک ہولڈ پر رکھیں جب تک ان کے نکاح ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اپنی جنسی ضروریات کو اپنے جائز راستوں سے پوری کریں۔ یا اکرم الاکرمین ان کی جوانی کی حفاظت فرمائیں، یہ بیچارے جب سنتے ہیں تو ان کا دل مچلنے لگتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں گے، کیونکہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور اللہ مگر جب ماحول کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو ماحول کی خرابیوں کی وجہ سے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے وہاں کچھ ارادے کیے تھے مگر ہم یہاں بچ نہیں پائیں گے، اس کے بعد مایوس ہو کر کہیں کنفیوژن کے شکار ہو کر کے پھر سوچتے ہیں اب کہاں ہم دین پر چل سکیں گے، زبان سے انکار نہیں کر پاتے۔ یا اللہ اس ایسی صورت حال کو بدل دیجیے، یا اللہ اور ایسے حالات پیدا فرما کہ مسلمان خوب ترقیاں بھی کریں اور اسلام کے مطابق ترقیاں کریں، خوب آگے بھی بڑھیں مگر اپنے اسلام کو اپنے گلے سے لگا کر آگے چلیں۔ یا اللہ ایسی ترقی جس سے اپنے دین کا، یا اللہ اپنی دین کا وہ قلادہ ہم اپنی گردنوں سے اتار دیں، یا اللہ دین کا ہار گردن سے اتار کر ہم کتنی ترقیاں کریں گے تو ہم جانور بنیں گے، اور دین کا ہار گلے میں سجا کر ہم جتنا آگے بڑھیں گے تو وہی ہماری وہ ترقی ہوگی جس سے آپ بھی راضی ہوں۔ یا اکرم الاکرمین مسلمانوں کو یا اللہ یہ بات سمجھنا آسان فرما دے کہ دین ان کے لیے ترقی کا حقیقی سبب ہے۔ یا اللہ جس کو وہ مشکل سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ بھاری سمجھ رہے ہیں، جس کو آج کے زمانے کے اعتبار سے سوٹیبل نہیں سمجھتے ہیں، یا اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے اور اسلام کی ایک ایک چیز یا اللہ ان کو سمجھنا آسان فرما، یا اللہ وہ دروازے کھول دے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ دین کی ہر ہر چیز ہمارے لیے مفید ہی مفید، جسمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اور دماغی اعتبار سے، ہر ہر اعتبار سے یہ مفید ہی مفید ہے۔ یا اکرم الاکرمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں بہت اپنے فضل و احسان سے وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔